بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے. میں اپنے پیارے بھائیوں کو جن کو ہماری اصطلاح میں طلبہ عزیز کہتے ہیں بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی کے لیے نیت کر لو کہ جمعہ کے دن آپ جہاں کہیں پر بھی رہو فجر کی نماز میں انہی دو سورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرو. کہو انشاءاللہ. میں نے اپنے اکابر کے یہاں اس کا مواظبت دیکھا. فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خانقاہ میں بھی اور حضرت کے یہاں سال بھر اور بعد میں ہمارے حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم بہت مواظبت سے پابندی سے جمعہ کے دن اس مسنون قرات کا اہتمام ہوتا ہے. قطب عالم شیخ المشائخ حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرکدہ کی سہارنپور کی خانقاہ جنہوں نے دیکھی وہ حضرات بھی شہادت دیں گے کہ حضرت کے یہاں بھی بہت پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام ہوتا تھا. شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہ حضرت کے یہاں بھی اور آج تک حضرت کے خاندان میں جمعہ کے دن اس مسنون قرات کا اہتمام مواظبت ہوتی ہے. ہم ایک بہت ہی روشن نام اور روشن کردار ادارے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کی تعلیم اور تربیت ایک نمایاں اور امتیازی مقام رکھتی ہے. تو یہ نسبت آپ حضرات کے ساتھ ہمیشہ عمل کے ذریعے سے بھی رہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہے بے اختیار جمعہ کے دن فجر میں یہی دو سورتوں کی قرات کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی بھر سنت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی بات یہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی. دوسری بات یہ عرض کرنی ہے اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی ادارے میں مجھے اور آپ کو پہنچایا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اب ہماری نیت, ہماری دعا, ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زندگی کی آخری گھڑی تک ہم دین سیکھنے سکھانے کے مشغلے میں اپنے آپ کو لگا کر کے رکھے. یہ اللہ کا محض فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک دینی ادارے میں پہنچایا. اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, کہ جو بات آپ جانتے نہیں تھے اللہ نے سکھلائی اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل و کرم ہے. ہم جن خاندانوں سے آتے ہیں, جن گھرانوں سے آتے ہیں, ہماری عمر کے کئی بچے ایسے ہیں جو مدرسوں میں نہیں آ سکے. دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں وہ چلے گئے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک دینی ادارے میں پہنچایا, مدرسے میں پہنچایا. اللہ کی طرف سے ہمارا خصوصی انتخاب ہوا ہے, ہم چنے گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہمیں ہمیشہ دھیان اور استحضار رکھنا چاہیے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب, کتاب اللہ کے علم کے لیے منتخب کرتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ لفظ اصطفینا رسولوں کے لیے آتا ہے, ملائکہ کے لیے آتا ہے. وہی اصطفینا کا بہت مبارک اور معزز لفظ علم کی نسبت سے اللہ ہمارے ساتھ لگا دیتے ہیں. اس لیے ہمارا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے, ہم چنے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. اس پر ہمیں کبھی کبھی صلات شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دینی ادارے میں بھیجا, علم کے ساتھ لگایا, اس پر شکرانے کی نماز ہو. دوسری بات اس سلسلے میں اہم ترین یہ ہے کہ بیچ کے اندر ہماری کشتی کہیں بھنور میں پھنس نہ جائے اور ہم ادھر ادھر نہ ہو جائے. ایک شکل اس کی یہ ہوتی ہے کہ مدرسے میں آئے, کچھ تعلیم حاصل کی, نعوذ باللہ ایسے حالات کھڑے ہوئے کہ تعلیم چھوڑ دی اور دنیاوی کاموں کے اندر لگ گئے. کسی نے حفظ میں چھوڑ دیا, کسی نے عربی کے درجات میں چھوڑ دیا. نعوذ باللہ بعض مرتبہ اوپر کے درجات میں جانے کے بعد بھی ایسے حالات کھڑے ہوتے ہیں کہ آدمی تکمیل نہیں کر پاتا اور محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام کرو کہ یہ جو ایک ترتیب ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے قائم, عربی اول سے لے کر دور حدیث شریف تک کی, اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہمیں اس کی تکمیل کروائے. اس کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعاؤں کا اہتمام کرو. اس ترتیب سے دور حدیث شریف کی تکمیل ہونا یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ کی. پھر ایک دوسرا اس لائن سے مرحلہ خطرناک یہ آتا ہے کہ دور حدیث شریف کی تکمیل ہوئی، دوسرے درجات سے تکمیل ہوئی، اس کے بعد ہم علمی لائن چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلے جاوے، کاروبار میں، کوئی اور دنیاوی ملازمت میں، کاشتکاری میں. تو طالب علمی کے زمانے میں، خصوصاً دور حدیث شریف کے سال، بعد والے سالوں میں بھی صلاۃ الحاجہ پڑھ کے بار بار اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ زندگی کی آخری سانس تک اس مبارک سلسلے کے ساتھ ہمیں جوڑ کر کے رکھنا. اس کی دعا مانگنے کا اہتمام کرو. اسی لیے کہ کب ہم محروم کر دیے جائے، کبھی کوئی ناشکری ہو جائے، ناقدری ہو جائے. وہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں بیانوں میں، تقریر میں، وہ ہم سے بھی متعلق ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ہم اس علمی مبارک سلسلے کی ناقدری کریں گے تو پڑھنے پڑھانے سے محروم کر دیے جائے، یہ بھی اللہ کا ایک بڑا عذاب ہے کہ ہماری کسی گستاخی اور ناقدری اور جو ہے بے ادبی کی وجہ سے پڑھنے پڑھانے سے محروم کر دیے گئے اور خالص دنیا کے ابنا میں سے ہو گئے، دنیا داری میں لگ گئے. یہ بھی اللہ تعالی کے عذاب کی ایک شکل ہے جو دنیا میں شروع ہوا. اسی لیے بار بار صلاۃ الحاجہ پڑھ کے ایک دعا کا اہتمام کرو زمانے طالب علمی ہی سے کہ اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک مجھے اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے. یہ دعا کا اہتمام کرو اور بار بار دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے عجیب انداز میں باری تعالیٰ نے خطاب فرمایا. حالانکہ ہم جب تفسیر ترجمہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو وہاں توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہ تو حضور کو سنا کر امت کو خطاب کرنا ہے. وَلَوْ لَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ. نبی جی، اگر ہم آپ کو نہ جماتے تو آپ بھی ان کی طرف کچھ مائل ہونے لگ جاتے. اور پھر آگے جو عذاب بیان کیا گیا وہ کتنا سخت عذاب بیان کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ علمی دینی کاموں کے اندر جماؤ اللہ کے فضل و کرم سے آتا ہے اور اس کے لیے اللہ کے سامنے دعا کا اہتمام کرنا پڑے گا. اسی لیے اس کی دعائیں مانگو آپ کہ اللہ زندگی کی آخری گھڑی تک ہمیں اپنے اس دین کی مبارک خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے، کسی وقت کوئی ناشکری اور ناقدری نہ ہو جائے کہ ہم محروم کر دیے جائے. اس سے بہت ڈر لگتا ہے. قرآن میں تو بہت تاکید کے سگے کے ساتھ ایک اور جگہ کہا گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. وہ آیت ثَبَّتْنَاكَ کی عمل کے متعلق ہے، یہ علم کے متعلق ہے کہ وہی کے جو علوم ہم نے آپ کو عطا فرمائے ہم چاہے تو وہ علوم دور کر دے آپ سے، چھین لے رہے آپ سے. اس لیے اللہ سے استقامت کی دعا مانگو, بہت ضروری ہے استقامت کی دعائیں مانگنا, ہم محتاج ہیں, اللہ کے ہم محتاج ہیں, وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. اگر وہ ہمیں اپنے دین اور علم کے لیے قبول فرمائے تو ان کا احسان اور فضل و کرم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے بار بار دعائیں مانگو, دعاؤں کا اہتمام کرو, صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ زندگی کی آخری گھڑی تک اس مبارک سلسلے کے ساتھ مجھے اور آپ کو لگا کر کے رکھے, جمع کر کے رکھے, یعنی اس حال میں ہماری روح نکلے کہ دین سیکھتے سکھاتے ہوئے ہو, پڑھتے پڑھاتے ہوئے ہو, اس حال میں ہم دنیا سے جائے. امام المحدثین حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے. بواسیر کی بیماری بہت بڑھ گئی, فتنہ قادیانیت کی وجہ سے حضرت کے ذہن پر ایک بڑا ٹینشن رہتا تھا. اسی الجھن کے اندر بواسیر کا مرض بہت بڑھ گیا. تعطیلات کے اندر ڈابھیل سے دیوبند تشریف لے گئے, بیماری اور بڑھ گئی. ایک دن شام رات کو خبر پھیل گئی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا, ایسی خبر مشہور ہوئی دیوبند میں. تو صبح صبح دارالعلوم دیوبند کے اس زمانے کے تقریباً تمام اساتذہ حضرت کے تلامذہ, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صاحب معرف القرآن کہ ہم سب جلدی سے صبح کے وقت کے اوپر حضرت کا مکان جہاں محلہ خانقاہ میں وہاں چل دیے کہ بھئی انتقال کی خبر مشہور چل رہی ہے. پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت الحمدللہ حیات ہے, لیکن گھر میں جا کر کے دیکھا تو حیران, صبح میں جو تھوڑی تھوڑی روشنی ہونا شروع ہوتی ہے, اس زمانے میں بجلی اور لائٹ کا نظام تو اتنا عام نہیں تھا, تو یہ جو کھڑکی ہے اس کھڑکی کے قریب بیٹھ کر باہر سے جو روشنی آ رہی تھی اس میں کتاب لے کر کے حضرت مطالعہ فرما رہے ہیں. ان تلامذہ نے جا کر کے عرض کیا, حضرت وہ کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آج تک آپ کے لیے حل نہیں ہوا, اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہم تلامذہ کہاں ختم ہو گئے ہمیں فرما دیتے, ہم وہ مسئلہ تلاش کر کے پیش کر دیتے. اس قدر بیماری میں جبکہ بواسیر میں مسلسل خون گر رہا ہے, اس قدر ضعف ہے, اور شہر میں تو آپ کے وفات کی خبر مشہور ہے, اور آپ ہے کہ ماشاءاللہ مطالعے میں لگے ہوئے ہیں, تو کیا ارشاد فرمایا, مولوی صاحب مطالعہ بھی ایک روگ اور بیماری ہے جو مجھے لگ گئی ہے, یہ بھی ایک لگ گئی ہے, اللہ ہمیں بھی ایسی بیماری لگا دے رہے کہ اس کے بغیر چین نہ ہو, اس کے بغیر اطمینان نہ ہو جب تک ہم کتابیں نہ دیکھیں. تو ہمارے بڑوں نے تو ہم کو یہ سکھایا اپنے عمل سے کہ موت تک ہمیں اس کے اندر لگے ہوئے رہنا ہے, آخری سانس تک اس مبارک سلسلے سے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے. ایک شخص آپ کی مرض الوفات میں عیادت کے لیے پہنچے, اب بیمار پرسی کے لیے کوئی پہنچے تو وہاں بھی یہی مذاکرہ ہے, رمیے جیمار کا مسئلہ چھڑ گیا جمرات پر کنکری مارنے کا, تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا رمی جیمار پیدل چل کے کرنا مستحب ہے یا یہ کہ سواری پر؟ تو جو صاحب گئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت پیدل. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اخطأت، غلط جواب دیا. تو انہوں نے کہا حضرت سواری پر سوار ہو کر؟ تو کہا اخطأت، غلط جواب دیا. تو حضرت امام ابو یوسف فرمانے لگے، وہ صاحب فرمانے لگے حضرت عجیب ہے، میں کہتا ہوں پیدل، آپ نے کہا غلطی کی، میں نے کہا سوار ہو کر، آپ نے کہا غلطی کی، تو کیا ہے حقیقت؟ تب حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس جمرے کے بعد دوسرا جمرہ ہے اس کی رمی پیدل کرنا، اور جس جمرے کے بعد کوئی جمرہ نہیں ہے اس کی رمی سواری پر کرنا، یہ سنت ہے. کوئی تین جمرات ہے، پہلے اور دوسرے کی پیدل اور تیسرے کی سوار ہو کر کے. اتنا سوال جواب ہوا. اور وہ صاحب عیادت کر کے امام ابو یوسف کے کمرے سے نکلے اور مکان کے دروازے پر پہنچے. کمرے سے مکان کے دروازے کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ اور گھر میں سے عورتوں کی رونے کی آواز سنائی دی. تو وہ رک گئے اور پوچھا کہ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہے؟ تو جواب ملا کہ حضرت امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا. اولائی کا آبائی فجئنی بمثلہم، زندگی کی آخری سانس تک علمی مسائل کے مذاکرے کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے اکابر اور اسلاف جن کی زندگیاں آخری سانس تک دین سیکھنے سکھانے میں، یہی جذبات، یہی عزائم، یہی ارادے، یہی دعائیں، یہی کوششیں ہماری بھی ہونی چاہیے کہ زندگی کی آخری گھڑی تک اللہ کے دین کا، علم کا، تعلیم تعلم کا کام ہمیں کرنا ہے. کہو انشاءاللہ. ایک مرتبہ میں بمبئی میں تھا، محی السنہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بیچ کینڈی ہاسپٹل میں داخل تھے، بہت بیمار چل رہے تھے. تو کا عیادت کے لیے جانا چاہیے، کسی طرح پہنچ گئے بیچ کینڈی ہاسپٹل. حجرے میں داخل ہوا تو حضرت نے فرمایا، بالکل بستر کے اوپر جیسے کہ بیمار کی حالت ہوتی ہے، یہ لگا ہوا ہے، وہ لگا ہوا ہے، سب چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہے. میں قریب پہنچا تو کہا مولوی صاحب، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیمار کے قریب کھڑے ہو کر سات مرتبہ دعا پڑھ دی جائے تو اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا یاب فرماتے ہیں. تو دعا پڑھ لو سات مرتبہ، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیك. تو حضرت کے نواسے وہاں قریب میں تھے، حضرت اور میں اور میرے ساتھ ایک جیٹ ایئر لائنس کے ایک بڑے آفیسر تھے، ہم چار آدمی اس حجرے میں تھے. اور سات مرتبہ دعا پڑھی حضرت نے اور نواسے نے، سب نے آمین کہی. دل پر اتنا اثر ہوا کہ اللہ، یہ ہیں ہمارے اکابر، اسپتال میں ہیں، مرض کی حالت کے اندر ہے، قسم قسم کی چیزیں بدن پر لگی ہوئی ہیں اور آخری حالت کے اندر بھی احیاء سنت کا جذبہ دیکھو، سنت سکھانے کا. کہ بیمار کی عادت کرنے کے لیے جائے تو یہ دعا پڑھ لے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اس دن حضرت نے اس کی طرف توجہ دلوائی، کتاب میں تو پڑھا تھا، اس دن اور آج کی گھڑی، اتنے سال گزر گئے، کوئی بھی بیمار کے پاس پہنچتا ہوں بے اختیار زبان پر یہ دعا آ جاتی ہے اور سات مرتبہ پڑھ لیتا ہوں. معلوم ہوا کہ علم کے اوپر عمل کے لیے اللہ والوں کے ساتھ صحبت بھی بہت ضروری ہے. ہم کتابیں میں تو بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن عمل تازہ کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، اللہ والوں کی صحبت، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ ربط، یہ بھی بہت ضروری ہے زندگی کے اندر عمل کو زندہ کرنے کے واسطے. اور بخاری شریف کے اندر آپ نے مستقل ترجمۃ الباب پڑھا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دعا فرمائی، امام بخاری نے اس پر مستقل ترجمۃ الباب قائم کیا. اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ ان کو کتاب اور سنت کا علم عطا فرمائیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. معلوم ہوا کہ علم میں ترقی کے واسطے محنت کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ضروری ہے کہ ہم خود بھی دعا کریں اور بڑوں سے دعا لیوے، خود بھی دعا کریں اکابر سے دعائیں لیوے، تو علم میں ترقی ملے گی. اب یہی برکت ہے کہ آج تفسیر میں جا بجا قدم بقدم حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت جو حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. اس ترجمۃ الباب پر حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے علم و حکمت کی دعا کیسے فرمائی، وہ کیا پس منظر ہوا کہ حضور نے ان کے لیے اتنی بڑی دعا فرمائی. پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دو روایتیں نقل کی ہے، یہ تو کتاب العلم کا ترجمۃ الباب ہے، آگے کتاب الوضو کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہاں پانی رکھ دیا. وہ جو پانی کا انتظام کر دیا اس کی برکت یہ ہوئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت خوش ہوا. خدمت، حضور استنجے کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے پانی رکھ دیا، بہت خوش ہوئے حضور، بہت خوش ہوئے. اور خوش ہو کر کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی خدمت سے خوش ہو کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی. دوسری بات، حضرت نے مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں یہ ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے مشکات میں بھی اور ریاض الصالحین میں بھی، بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رات گزاری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر حضور کے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے. اب جب تہجد کا وقت ہوا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، تو حضور نے ان کو اپنے پڑوس میں کھڑا کیا تو یہ پیچھے ہٹ گئے. تو حضور ان کو تعجب سے فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں میرے برابر کھڑا کرتا ہوں اور تم پیچھے ہٹ جاتے ہو. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ میں آپ کے برابر کھڑا رہوں حالانکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے آپ کے برابر کھڑا رہ سکتا ہوں. اس جذبے ادب سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. معلوم ہوا خدمت اور ادب یہ دو اسباب ایسے ہیں کہ جس کی برکت سے دعائیں ملتی ہیں. ایک تو یہ کہ آدمی دعا کروے اور ایک یہ کہ دعا دی جاوے غیر اختیاری، اور وہ دعا بڑی مؤثر اور بڑی طاقتور ہوا کرتی ہے. تو خدمت اور ادب یہ علم میں ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. اور سب سے بڑی چیز زمانے طالب علم میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا بہت ضروری، بہت ضروری. ایک شعر ہم پڑھتے رہتے ہیں حضرت امام شافعی اور ان کے استاد امام وقی کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی، شکوت الی وقیع لسوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام وقی فرما، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت امام وقی کو شکایت کی، میرا حافظہ خراب ہو گیا، بات یاد نہیں رہتی. آج عمومی شکایت ہے ہمارے مجمع میں، عمومی شکایت کہ بات یاد نہیں رہتی، بھول جاتے ہیں، حافظہ خراب ہو گیا. تو حضرت امام شافعی جیسے عالی المرتبت امام اپنے استاد امام وقیع کو اپنی یہ تکلیف بتلا رہے ہیں. طلبہ کو اپنی تکلیف اساتذہ کو بتلانی چاہیے، حل لینا چاہیے ان کے پاس، یہ بہت ضروری ہے. تو حضرت الاستاد نے کیا فرمایا، فاوصانی الی ترک المعاصی، مجھے تاکید فرمائی بیٹا گناہ چھوڑ دو. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، علم اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، علم کا نور، اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا. گناہ سے بچنا طالب علم کے لیے بہت ضروری، بہت ضروری، بہت ضروری. تو علم کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. دو چھوٹی چھوٹی لیکن بہت بڑے فائدے کی بات. میرے پیر و مرشد حضرت اقدس فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ مدرسین کو، طلبہ عزیز کو ایک خاص بات کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے. حضرت کی اس بات پر عمل کر کے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا، اسی لیے میں آپ کو بھی یہ فائدے کی بات عرض کروں. روزانہ صبح ہمیں کم از کم تین مرتبہ یا چند مرتبہ یا زیادہ جتنا پڑھ سکو، قل ہو اللہ شریف، یاسین شریف، یہ پڑھ کر کے تمام کتابوں کے مصنفین مؤلفین کو ایصال ثواب کا اہتمام کرو. ہم جتنی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کے مصنفین مؤلفین شراح کرام فن کے ائمہ کرام ان کے لیے روزانہ ایصال ثواب کا اہتمام ہونا چاہیے. حضرت فرماتے تھے کہ پڑھنے پڑھانے کے زمانے میں مشغولی ہوتی ہے تو وقت زیادہ نہ ملے تو کم سے کم تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، کم از کم تین مرتبہ، حجرے سے نکل کر درسگاہ جاتے ہوئے کم از کم تین مرتبہ. اور جب اللہ آئندہ موقع دے تو پورے پورے قرآن کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کا اہتمام کرو. کہ ہم جب مصنفین کے لیے، ائمہ کرام کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں گے تو ان کی توجہ ہماری طرف آئے گی اور ان کے لکھے ہوئے علوم کو حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اسی لیے اس کا اہتمام کرو. اور آپ بیتی کے اندر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عمل لکھا ہوا ہے، جب اللہ اس کی ہمت دے تو یہ عمل بھی کرنا. کہ حضرت کی یہاں عید الاضحیٰ کے موقع پر کئی بڑے جانور کی قربانی ہوتی تھی، اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی کے علاوہ ائمہ سیاہ ستہ، ائمہ اربع، فقہائے کرام، محدثین کرام، سب کی نام بنام حضرت قربانیاں کراتے تھے بڑی مقدار میں. اور اس کی برکت آج ہم دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا میں حضرت شیخ کے علوم کیسے چمک رہے ہیں. کیسے برکات ہے ان کے علوم کی. تو جب اللہ موقع دے تو اس پر بھی عمل کرنا کہ بڑوں کے لیے ہم قربانی کا اہتمام کراویں. تو ایصال ثواب اپنے اساتذہ کے لیے, مصنفین کے لیے, مؤلفین کے لیے, ائمہ فن کے لیے, یہ ہمارے علم میں ترقی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور آخری بات اس مجلس کی عرض کروں, اللہ تعالی سے علم کی زیادتی کی دعا مانگو. قرآن میں اللہ تعالی نے باقاعدہ حکم فرمایا ہے علم کی زیادتی مانگنے کا, یہ حکم ہے اللہ کا, اور وہ بھی کس کو؟ صاحب وحی نبی کو. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, نبی جی اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرماؤ. مانگو اللہ سے باقاعدہ علم میں زیادتی, یہ مانگنے کی چیز ہے اللہ تعالی سے. حضرت اقدس مولانا قمر الزمان صاحب کے یہاں کچھ وقت پہلے وہاں الہ آباد جانا ہوا, تو حضرت نے بہت محبت سے بتلایا کہ دیکھو میرے پیر حضرت مولانا محمد احمد صاحب یہاں بیٹھتے تھے اور تمہارے پیر حضرت مفتی صاحب آتے تھے تو یہاں بیٹھتے تھے, اور دونوں میں گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی رہتی تھی. وہ بہت لطف لے کر کے حضرت نے مجھے سنایا, اور اس کے بعد فرمانے لگے کہ حضرت مفتی صاحب جب یہاں تشریف لائے ہمارے مدرسے میں تو حضرت نے اسی آیت پر بیان فرمایا, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور کہا کہ وہ چند منٹ کا حضرت مفتی صاحب کا بیان تھا, آج تک میرے دل دماغ میں لفظ بلفظ نقش ہے. کہا اس کے اندر فرمایا تھا کہ باری تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر کسی چیز کی زیادتی مانگنے کے لیے نہیں فرمایا سوائے علم کے, کہ علم کی زیادتی اللہ تعالیٰ سے مانگو. اسی لیے ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اور میں آپ کو اس پر ایک مجرب عمل بتلاؤں, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھ لو رب زدنی علما, رب زدنی علما. کب پڑھو گے؟ فجر اور مغرب کے بعد. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ سات مرتبہ. تو اس کے تین فائدے ہیں, تین فائدے. ایک تو اللہ تعالی آج تک جو علم پڑھ لیا اس کو مستحضر رکھیں گے, یعنی وہ ذہن میں یاد رہے گا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو علم آج تک نہیں پڑھا اس کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ علم کے لیے جو فہم اور سمجھ مطلوب ہے وہ بھی اللہ عطا فرمائیں گے. یہ تین زبردست فائدے ہیں. سات مرتبہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, تو ہم اتنا پڑھے رب زدنی علما سات مرتبہ فجر کے بعد مغرب کی نماز کے بعد. اللہ سبحانہ وتعالی زندگی کی آخری گھڑی تک اپنے دین کی خدمت کے لیے, قرآن کی خدمت کے لیے, تعلیم تعلم کے لیے مجھے اور آپ کو قبول فرما لے, کبھی محروم نہ فرماوے اللہ تعالی. بہت ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے کبھی ناشکری ہو جائے, ناقدری ہو جائے اور محروم کر دیے جائے. اس لیے خوب مانگو اللہ سے کہ اللہ ہم سے اگر کبھی ناشکری ناقدری ہو جائے تو محروم نہ کرنا. زندگی کے آخری سانس تک اس مبارک سلسلے میں تو ہمیں لگائے ہوئے رکھنا, کہ موت اس حال میں آئے کہ ہم دین سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو. اور دوسری چیز, اس کو اللہ کا بہت بڑا احسان سمجھو, علم کو اپنے اندر عمل کا جذبہ پیدا کرو. اس کے لیے صالحین کی صحبت, اللہ والوں سے تعلق, بیعت ہونا اور ان کی ہدایات پر عمل کرنا, یہ بہت ضروری ہے. اس ان کی صحبت کی برکت سے علم میں جیلا پیدا ہوگا. عمل کے اندر تازگی پیدا ہوگی، اسی لیے اس کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے. اساتذہ کا ادب کرو، خدمت کرو، اس کی برکت سے ان کی دعائیں ہم کو ملے گی، ایصال ثواب کا اہتمام کرو، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. آج کل اس کے غلط استعمال نے جہاں دنیا پرستوں کو برباد کیا، ہم اہل علم بھی بہت حد تک متاثر ہوئے ہیں، بہت حد تک متاثر ہوئے اس کے غلط استعمال نے. دنیا دار تو ہوئے ہی ہوئے، لیکن ہمارا طبقہ بھی اس کے غلط استعمال سے بے انتہا متاثر ہے اس وقت کے اوپر. لہذا اس کو ضرورت کی چیز سمجھو کہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت، بقدر ضرورت بوقت ضرورت. اور طلبہ کو تو اس کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کہ بھائی اس کو استعمال کرے. ابھی ایک تازہ واقعہ اخبار میں دو دن پہلے بہت چلا، آپ کی عبرت کے لیے سنا دوں. امریکہ کے اندر جو ان تمام چیزوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے، امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا تاجر آدمی، ایمپائر ہے جس کا، تجارت کا، کاروبار کا، بزنس کا، اربوں خربوں کے اندر اس کا کاروبار ہے. اس نے خود اپنی کارگزاری بیان کی اور اخباروں میں عام ہوئی کہ اس نے ایک ملازمہ رکھی اپنے دفتر میں باقاعدہ تنخواہ دے کر کے، جس کو ہر گھنٹے کے اندر 16 یا اتنے ڈالر تنخواہ دی جاتی تھی. اور اس ملازمہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ میں جیسے ہی فیس بک کھولوں مجھے تماچے مارو. اس کے لیے اس نے ملازمہ رکھی کہ میں جیسے ہی فیس بک کھولوں ملازم اپنی آفس کے اوقات میں مجھے تماچا مارنے کا. تو کہا کہ میں نے اس ملازمہ کو یہ ڈیوٹی سونپی تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ایک دھن ہے آدمی کو تو فوراً شروع کر دیتا ہے واٹس اپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر. تو کہا وہ مجھے مارتی تھی تو میں فوراً بند کر کے پھر کمپنی کے کام میں لگ جاتا تھا. تو کہا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا کاروبار 98% ترقی کر گیا، 98% میرا کاروبار مزید ترقی کر گیا اس کی لت چھوڑنے کی برکت سے. ایک دنیا دار آدمی اس کا یہ فائدہ بتاوے تو پھر آج ہم اہل علم کے لیے تو اس کی طرف توجہ دینے کی کتنی ضرورت ہے. لہذا اس کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ. طلبہ عزیز کے لیے تو سب سے بڑی ہر وقت دیکھنے کی کھولنے کی چیز کتابیں ہیں. علماء کے لیے، طلبہ کے لیے بس اسی کی دھن کے اندر ہو، موقع ملے کتاب لے کے بیٹھنا، موقع ملے مذاکرہ علمیہ کرنا، اسی کے اندر ہم لگے بسے رچے رہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے یہ موبائل اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اللہ ہم علماء، طلباء، دیندار کہلانے والے ان کی بھی اللہ اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرمائے، اپنے فضل سے حفاظت فرمائے. حضرت تشکیق جو ہم سنتے ہیں نا، تشکیق کہ انٹرنیٹ سے دین کے بارے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں اور آدمی بنیادی دینی چیزوں کے بارے میں شک میں پڑ جاتا ہے. ابھی گزشتہ ہفتے ایک واقعہ میرے سامنے آیا، میرے نیند اڑ گئے اس رات میں. میں نے آ کر ان حضرات کو دوسرے دن بتایا. پیر کو صورت میں میرے درس قرآن ہوتا ہے 15 سال سے الحمدللہ، تو مختلف قسم کے لوگ مجلس کے بعد ملنے آتے ہیں. ایک بہت بڑے دیندار گھرانے سے، یعنی کہ جن کے گھروں کے اندر مفتیان کرام ہیں، دیندار گھرانہ، اس گھرانے سے دو بڑے میاں نے فون سے پہلے وقت لیا تھا، وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنا ایک دوسرا نوجوان لے کر آئے تھے. وہ ایک باپ تھا، ایک خسر تھا، اور وہ نوجوان سورت کی مشہور ایک کالج کے اندر پروفیسر، مسلمان، اس کے بھائی بھی مفتی، اس کے بہنوئی بھی مفتی، پورا گھرانہ دیندار. لیکن وہ لڑکا اس وقت اس حال کے اندر تھا کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں تھا یہ شک کی چیز تھی. اس کے خسر اس لیے لے کر آئے تھے کہ اس کی بات سنو, میں نے ایک ہفتے سے میری بیٹی کو گھر بلا لیا ہے کیونکہ مجھے اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ ایمان سے نکل چکا ہے, آپ اس کی باتیں سنو, اگر آپ مفتیان کرام کہیں گے تو ہی میں اپنی بیٹی کو بھیجوں گا, ورنہ نہیں بھیجوں گا اپنی بیٹی کو, مجھے تو یہ ہے کہ اسلام سے نکل گیا ہے. میں نے 10 منٹ اس کی باتیں سنی, اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ انٹرنیٹ, واٹس ایپ, انسٹاگرام, گوگل دیکھ دیکھ کر کے اسلام کے بنیادی عقائد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, اس سے آگے بڑھ کر کے اللہ تعالی کی ذات مبارک کے بارے میں وہ ایسی ایسی باتیں بول رہا تھا کہ کوئی غیر مسلم بھی شاید نہ بولے, غیر مسلم بھی نہ بولے, ایسی باتیں وہ بول رہا تھا. اور وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس میں لت پت رہنے کی وجہ سے یہ سب ہوا. تو میں نے اس کے والد کو یوں کہا کہ آپ تہجد میں رو رو کر کے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیجئے, اللہ اس کو صراط مستقیم پر انشاءاللہ لائیں گے, آپ اس کے لیے دعا کا اہتمام کیجئے. تو یہ چیز اتنی خطرناک ہے, جو ہم سنتے تھے کہ اس کا غلط استعمال دین اسلام اور ہماری بنیادی چیزوں کے بارے میں ہم کو شکوک شبہات کے اندر مبتلا کر کے رکھتا ہے. اسی لیے اس سے اپنے آپ کو بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے, عمل صالح عطا فرمائے, تقوی اخلاص عطا فرمائے, اتباع سنت والی زندگی عطا فرمائے, زندگی کی آخری سانس تک اللہ اس مبارک سلسلے سے ہم سب کو جوڑ کر کے رکھے. اللہ اس ادارے کو صبح قیامت تک ہر خیر کی ترقی کے ساتھ جاری ساری قائم دائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین. وقت ہو گیا اشارہ کیا.